الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ذكر الله کی فضیلت یا ذکر الہی کی فضیلت اور اہمیت اللہ کا ذکر کرنا اس کی قرآن و سنت میں کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا اہم فضائل ہیں اور وہ مسائل جن کا تعلق ذکر اللہ سے ہے اللہ کے ذکر سے ہے اس اہم موضوع میں پہلے درس میں قرآن پاک کی تقریباً 75 آیات کی روشنی میں یہ چیز پڑھی گئی کہ ذکر الہی یعنی ذکر اللہ کی قرآن آیات کی روشنی میں اہمیت اور فضیلت کیا ہے. حقیقی ذکر جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے سمجھا اور پڑھا اور بیان کیا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے اور وہ تلاوت جو تلاوت ہر مسلمان مرد اور عورت سے مطلوب ہے اور وہ تلاوت ہے کہ جس تلاوت کو اس طریقے پہ پڑھا جائے جس طریقے پہ اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوا اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو پڑھایا. خود اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ ورتل القرآن ترتیلا, قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھو. اور ترتیل کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخارج سے نکالنا اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا. قرآن کی دوسری آیات جو اس موضوع اور اس مفہوم کو اس کی تائید میں بیان ہوئی ہیں ان میں وہ آیات نہایت ہی اہم ہیں جن میں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی طرف رغبت دلائی گئی ہے. اور ذکر الہی یعنی اللہ کا ذکر کرنا اس کے جو اہم فوائد ہیں ان میں سب سے اہم اور عظیم اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس ذکر کا اثر اس ذاکر کی زندگی پر پڑتا ہے. ذکر کرنے والا ذاکر اس کے معاملات اور اس کا قول و فعل, اس کی پوری زندگی, اس کا بدن, اس کے جوارح, یہ سب کے سب تابع ہو جاتے ہیں اللہ کے اس ذکر کے جس ذکر میں یہ اپنے روز و شب کو اور اپنے اوقات اور ایام کو مشغول کرتا ہے. اسی لیے امام سعید ابن جبیر جو مشہور تابعی ہیں, سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذکر کی حقیقت کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا جس کو امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا. فرمایا والذکر طاعۃ اللہ, ذکر کیا ہے؟ طاعۃ اللہ, اللہ کی اطاعت کاملہ, اس کا نام ہے ذکر. یعنی ذکر حقیقی اللہ کی اطاعت ہے. فمن اطاع اللہ فقد ذکرہ, جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کا ذکر کیا. ومن لم یطعہ فلیس بذاکر, جو اللہ کی اطاعت کو اختیار نہیں کرتا وہ ذاکر نہیں ہے. وَإِنْ أَكْثَرَتْ تَسْبِيحَ وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ, خواہ تسبیح اور قرآن کی تلاوت خوب کثرت سے کرتا ہو. یعنی جس شخص کا عمل قرآن کے خلاف ہو, دین کے خلاف ہو, شریعت کے خلاف ہو, اور اس اللہ اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت سے منہ پھیرا ہو, فرمایا لیس بذاکر, یہ ذاکر نہیں ہے. وَإِنْ أَكْثَرَتْ تَسْبِيح وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ, خوب کثرت سے قرآن پڑھتا ہو, تسبیح پڑھتا ہو. تو معلوم یہ ہوا سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی یہ تعریف بیان کی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ان کی زندگی پر, روز و شب پر, معاملات پر, لین دین پر, قول و فعل پر اس اللہ کے ذکر کا اثر ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو پھر تسبیح اور تحمید اور ذکر الہی معلوم یہ ہوا کہ یہ اس ذاکر کو فائدہ دے رہا ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر وہ مشہور شعر شیخ سعدی کا وہ فرمایا کہ در زبا تسبیح اور در دل گاو خر، زبان پر تمہارے تسبیح ہے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہو اور دل میں گدھے اور گائے کا خیال. تو فرمایا یہ ذکر نہیں ہے، ذکر حقیقی یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر ہو اور دل بھی اس ذکر میں اس زبان کی تصدیق کرے، زبان کا ساتھ دے. اسی لیے ہمارے مشائخ اور بزرگان دین کہ ہاں یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص حاجت اور سوال اور دعا کے لیے آتا اور اپنی مشکل اور پریشانی بیان کرتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یا قرآن کی وہ آیات یا احادیث میں وارد شدہ وہ دعائیں بتاتے تھے جو دعائیں اس شخص کے حالات کی مناسبت سے اس کے لیے مناسب ہوتی تھی. مثلا اگر کوئی شخص خوف ڈر اس کیفیت کو بیان کرتا تو اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء حسنہ اس کو بتاتے جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے، وہی مسلمان کا محافظ اور وہی مسلمان کی مدد کرنے والا، وہی محافظ ہے، وہی ناصر ہے، وہی مددگار ہے. اور اسی طریقے پہ اگر کوئی اور مشکل بیان کی جاتی تو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء مبارکہ بتاتے جو جس اس شخص کے حالات سے ان کا تعلق ہوتا، اور ساتھ یہ بھی بتاتے کہ دیکھو اس لفظ کا معنی یہ ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے. جب تم 100 تسبیح اس کی صبح پڑھو اور 100 تسبیح شام کو پڑھو تو ہر تسبیح اور ہر مرتبہ پڑھتے ہوئے اس کے ترجمے پہ خوب غور کرنا. اب جب اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر وہ غور کرتا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا، اللہ کی ذات پر یقین میں پختگی آتی. بار بار زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ ہی بہترین محافظ ہے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. اب 100 مرتبہ یہ جملہ اس نے پڑھا اور معانی پہ غور کیا تو دل میں یہ بات بیٹھ گئی یقین کے ساتھ کہ ہاں واقعی حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں کیا کسی کی حفاظت کروں گا. اور دوسری جو ظاہری چیزیں اور اسباب دنیا ہیں ان کی وجہ سے کسی کی جان کیا بچے گی، جان بچانے والا اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا تو وہ حقیقی ناصر اور حقیقی حافظ ہے سبحانہ و تعالی. تو اس طریقے پہ اس شخص کے عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی تھی، عمل کی بھی اصلاح ہوتی تھی. تو یہ چیز بتائی گئی کہ ذکر کا معنی یہ ہے کہ اس سے زندگی میں تبدیلی واقع ہو. اور ذکر کی فضیلتیں اتنی بے شمار ہیں، اتنی انگنت ہیں اور اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کو کئی 1, 2, 3, 4 یا کئی نشستوں اور کئی گھنٹوں میں بیان کرنا بھی بہت ہی مشکل ہے. اس کے لیے طویل اوقات اور طویل شب و روز چاہیے. اہم احادیث کو ہم نے اسی لیے منتخب کیا ہے جن میں اللہ تعالی احادیث قدسیہ میں اللہ کا یہ ارشاد بیان کیا گیا، اور دوسری احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا. متفق علیہ حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس ارشاد کو نقل کرتے ہیں جو حدیث قدسی ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جس طریقے کا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں اس طرح کا گمان رکھو جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. انا عند ظن عبدی بی، میرے ساتھ میرا بندہ جس طرح کا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کروں گا. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ ہے معیت الہی، اللہ کا ساتھ. جس کو معیت الہی نصیب ہو جائے اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ اور صالحین, اسی لیے ان کے ہاں استغنا ہوتا ہے. بادشاہوں اور حکومت والوں اور پیسے والوں اور جائیداد والوں اور اقتدار والوں اور کسی چیز کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اللہ تعالی نے استغنا پیدا کر دیا ہوتا ہے. استغنا یعنی اللہ کی ذات کی معیت ان کو نصیب ہو جاتی ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت. وہ جو واقعات لکھنے والوں نے تاریخ میں, اس میں کئی واقعات ایسے ہیں جن کی تصدیق کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے, لیکن ان بعض واقعات میں بڑی عبرتیں اور بڑی نصیحتیں موجود ہیں. مثلا یہ سلطان غزنوی, ان کے دربار میں یہ جو ان کے مشہور ساتھی تھے ایاز, جن سے ان کو بڑی محبت اور تعلق تھا, فرمایا کہ جب حسد کرنے والوں نے شکایت کی کہ یہ شخص, اس میں آخر کیا وہ قابلیت ہے جس کی بنا پہ آپ نے اس کو اپنا مشیر خاص بنایا, تو ان کا امتحان لینے کے لیے بادشاہ نے اپنا دربار سجایا اور ہر ایک نعمت اور ہر وہ چیز جو جس کی تمنا عام طور پہ لوگ کرتے ہیں وہ تمام چیزیں رکھی, اور یہ کہا کہ جس کو جس چیز سے محبت ہو وہ اس چیز پہ ہاتھ رکھے اور اس کو حاصل کر لے. تو ہر ایک نے اپنی من پسند چیزوں پہ ہاتھ رکھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم کیوں آخر خاموش ہو اور یہ دولت بے بہا لوگ لوٹ رہے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے, تم نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا, تم نے کوئی چیز طلب نہیں کی, ہاں تو وہ آئے اور آ کر انہوں نے بادشاہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا, تو کہا کہ بھائی تم یہ تمام چیزیں جو یعنی دنیا بھر کی ان تمام قیمتی اور مہنگی چیزوں کو, ہیرے جواہرات ہیں, سونا چاندی ہے, دوسری چیزیں ہیں, جمع کر لیا گیا, یہ بادشاہ کے حکم سے ایسا ہوا. تو کہا بے وقوفو, تم نے ان چیزوں پہ ہاتھ رکھا اور میں نے اس شخص پہ ہاتھ رکھا جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں تمہیں مل رہی ہیں. تو اصل جو مرکز اس کو دیکھا, اور یہ اس کا امتحان تھا, جس امتحان میں وہ کامیاب ہوا. تو جس کو اللہ مل جائے پھر وہ یہ چھوٹی موٹی چیزوں کی طرف کیوں دیکھے؟ اس لیے کہ یہ سلطنتیں, یہ حکومتیں, یہ بادشاہتیں, یہ اقتدار, یہ کرسی, یہ مال, یہ اولاد, یہ اثر رسوخ, یہ تمام چیزیں یہ فانی ہیں, عارضی ہیں, اور یہ کسی کی مستقل کسی کے ہاں نہیں رہتی, یہ بدلتی رہتی ہیں, جگہ بھی بدلتی ہیں, اوقات بھی بدلتے ہیں, احوال بھی بدلتے ہیں. تو کیوں نہ اس حقیقی مالک سے دل لگایا جائے جس کی نعمتوں کے لیے زوال نہیں ہے, اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس کی رضا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَأَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي, جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو اسے میرا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے. ترجمہ اس طرح کرنا کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, یہ صحیح ہے, لیکن صحیح ترین ترجمہ جو اللہ کی شان اور ادب کے لائق ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی معیت ذکر کرنے والے کو نصیب ہو جاتی ہے. جس طریقے پہ فرمایا کہ جو قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے یہ قرآن کا حافظ نہیں ہے, حقیقت میں یوں کہا کرو کہ قرآن اس کا محافظ بن گیا. جس نے اپنے سینے میں قرآن کو حفظ کر لیا, حقیقت میں اللہ کی کتاب اب یہ اس کی محافظ ہے پوری زندگی, نہ اس کی بلکہ اس کی پورے خاندان کی. تو اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر, اس کی سب سے اہم اور عظیم فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی معیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے. فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ, اگر یہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو اللہ نے فرمایا میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, اور اگر یہ اپنے ساتھیوں اور جماعت میں مجھے یاد کرے تو میں اسے ایسی جماعت اور لوگوں میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہت زیادہ بہتر ہیں, اور وہ ہے فرشتوں کی جماعت. ہم اللہ کو اپنی ان دنیا کی کمزور, حقیر, ہلکی, بے وقعت مجلسوں میں یاد کریں, اور اللہ ہمارا ذکر پاک فرشتوں کی مجلس میں کرے, اور بعض روایات میں فرمائے ملاء اعلیٰ, اعلیٰ ترین مقام والے فرشتے ان کی مجلس میں اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو یاد کرتا ہے. اور فرشتے وہ جو سیارین سیارہ اور سیاحین فرشتے ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر جب یہ بتاتے ہیں نام لے لے کے کہ فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں, اے اللہ یہ تیرا ذکر کر رہے تھے اور تجھے یاد کر رہے تھے, تو اللہ تعالی ان فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہے, جیسا کہ اگلی احادیث میں یہ مضمون آئے گا کہ تم گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. اللہ کے ذکر کی فضیلت, اور فرمایا کہ جو اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس کے قریب ہوتا ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث تھی, امام طبرانی نے اپنی معجم میں جس حدیث کو نقل کیا اس میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ ولا یذکرنی فی ملئن الا ذکرتہ فی الرفیق الاعلی, اللہ کے ہاں جو بہترین اعلی مقام ہے وہاں اللہ تعالی فرشتوں کی موجودگی میں اس کو یاد کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور اسی طریقے پہ امام طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے جدائی کے وقت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ, اللہ کو نیکیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور نیکی کیا ہے؟ فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ, ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے اور اپنی امت کو یہی سبق سکھایا. اور یہ جو اہم دعائیں ہیں اور روز و شب کی اور روز و شب میں پیش آنے والے احوال اور کیفیات کی وہ دعائیں اصل میں یہی ان کا مقصد ہے کہ مسلمان اپنی ہر حرکت میں اللہ کو یاد کرے اور یاد رکھے. یعنی اگر کہیں چلے بیٹھے سوئے لیٹے یا اپنے بدن کو حرکت میں لائے, یعنی جو کام بھی یہ کرے تو اس کے لیے ایسی دعا ہو کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو, اور یہ جو عمل ہے اس کا اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو. اور اسی طریقے پہ فرمایا کہ جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن بسر نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتثبت به, فرمایا کہ کثرت سے نیکیاں اور یہ اعمال اور واجبات یہ بہت زیادہ ہو گئے, مجھے ایسا کوئی آسان عمل بتا دیجئے جس پہ میں استقامت سے جمع رہوں, وہ کیا ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی, اس بات کی کوشش کرو کہ ہر حال میں تم اللہ کو یاد کرتے رہو. امام الترمذی کی سنن میں اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ اس بات کی کوشش کرو کہ تم ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. اور اسی طریقے پہ امام احمد ابن حنبل کی مسند میں اور امام الترمذی اور امام ابن ماجہ کی سنن میں اور امام الحاکم کی مستدرک میں یہ حدیث ہے جس کو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا, فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضرب اعناقکم قالوا بلا قال ذکر اللہ. فرمایا کہ تمہیں میں ایسا نسخہ ایسا وظیفہ ایسا عمل ایسی نیکی بتاؤں خیر اعمالکم, بہترین سب سے اچھا عمل. وازکاها عند ملیککم, تمہارے رب بادشاہ کے ہاں تمہارے تزکیے کے لیے سب سے بہترین عمل. وارفعها فی درجاتکم, تمہارے درجات کی بلندی کا سبب. یعنی پہلا جو پہلی اہم چیز جو بیان کی وہ یہ ہے, خیر اعمالکم, اعمال صالحہ میں سب سے پسندیدہ اور بہترین عمل. دوسری فضیلت یہ کہ اللہ کے ہاں انسان کے تزکیے کے لیے بہترین سبب. اور تیسرا, وارفعها فی درجاتکم, درجات کی بلندی کا سبب. اور چوتھا, خیر من انفاق الذهب والورق, نقد پیسے اور سونا چاندی اس کے خرچ کرنے سے بھی بہتر. اور پانچویں نمبر پہ, جہاد سے بھی افضل, خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم, اس سے بھی بہتر وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. اور معاذ بن جبل نے جب یہ ارشاد سنا تو اس حدیث کو سن کر معاذ بن جبل نے فرمایا, ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ, اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز اور نجات دینے والی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے. تو جہاں اللہ کا ذکر ہو, اللہ کو یاد کیا جائے, وہاں اللہ تعالی کا عذاب نہیں آتا. اور فرمایا کہ ما عمل آدمی عملا انجا له من العذاب من ذکر اللہ تعالی, اللہ کے عذاب سے جو چیزیں, جو نیکیاں انسان کو بچانے والی ہیں, ان میں سب سے اہم اور سب سے افضل ترین چیز وہ اللہ کا ذکر ہے. اور امام الترمذی, امام نسائی اور ابن خزیمہ نے اپنی کتب میں اس حدیث کو نقل کیا کہ اللہ نے, ان اللہ اوحى الى یحیی بن زکریا بخمس کلمات ان یعمل بهن, اللہ تعالی نے یحیی بن زکریا کو پانچ جملوں اور پانچ باتوں, پانچ نصیحتوں کی تلقین کی. وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنْ, اور یہ بھی حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ان پانچ باتوں کے بارے میں بتا دو کہ وہ بھی ان پر عمل کریں. کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو دوبارہ یاد دہانی کرائی کہ اللہ نے جن پانچ باتوں کا حکم دیا تھا ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. فجمع بنی اسرائیل ببیت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعدوا على الشرفات ثم خطبهم فقال ان الله اوحى الي بخمس كلمات ان اعمل بهن وامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن. فرمایا لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا کہ سنو, پانچ باتوں کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں تک پہنچا دوں تاکہ ان پانچ باتوں پر سب کے سب لوگ عمل کریں. اولاہن لا تشرکوا باللہ شیئا, سب سے پہلی نصیحت وہ یہ ہے کہ شرک نہ کرنا, اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہ کرنا. فَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ثُمَّ أَسْكَنَهُ دَارًا فَقَالَ اعْمَلْ وَارْفَعْ إِلَيَّ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيَرْفَعُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَلَا تُشْرِكُوا بھی شیئا. فرمایا شرک سے منع کیا. اور اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی شخص اپنے خاص اپنے پیسے سے ایک نوکر غلام خریدے اور اس سے یہ کہے کہ تم فلاں جگہ جا کر کام کرو اور اس کے بعد آ کر مجھے بتاؤ, اگر کچھ کماؤ تو وہ مجھے دو. اور یہ اس کا غلام باہر کہیں جا کے وہ کام کرے اور دوسروں کے ہاں جا کے ان کو فائدہ پہنچائے اور اپنے مالک کو چھوڑ دے اور بھلا دے. فرمایا اللہ تمہارا خالق ہے, اللہ تمہارا رازق ہے, اس نے تمہیں پیدا کیا اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے. جس طریقے پہ دنیا میں کوئی شخص اپنے اس چیز کو اس کو پسند نہیں کرتا, اسی طرح اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مخلوق اس کی ہو اور عبادت غیر کی کرے. اس لیے شرک نہ کرو. دوسری بات یہ کہ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. نماز جب پڑھو تو اللہ کی طرف توجہ رکھو, اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اور جب بندہ نماز میں اپنا دل کہیں اور لگاتا ہے تو اللہ تعالی اپنی توجہ اس سے ہٹا لیتا ہے. اب یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ اللہ کسی کی طرف متوجہ ہو اور پھر اپنی توجہ ہٹا لے. اپنی رحمت سے اپنے بندے کی طرف اللہ توجہ کرے اور پھر اپنی توجہ ہٹا لے. اس لیے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر کے خیالات اور ادھر ادھر دیکھنا, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ, روزے کا حکم دیا. وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ سُرَّةُ مِسْكٍ كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَن يَجِدَ رِيحَهَا وَإِنَّ الصِّيَامَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ. کسی بندے کے پاس, کسی انسان کے پاس عطر ہو تھیلی میں, یا اس نے عطر لگائی ہو اور اس کی خوشبو مہک رہی ہو, ہر ایک یہ چاہے گا کہ مجھے بھی یہ خوشبو مل جائے. فرمایا روزہ اس کی خوشبو روزہ دار کی, فرمایا یہ اللہ کو مسک سے زیادہ پسند ہے. یہ روزے کی فضیلت بیان کی. اور فرمایا اسی طریقے پہ وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ, چوتھی چیز صدقہ. وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَرَّبُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ وَجَعَلَ يُعْطِي الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ. چوتھی چیز صدقہ. اور اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص کو اس کے دشمن پکڑ لیں اور اسے قتل کرنا چاہیں, یہ اپنی جان چھوڑانے کے لیے اس کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ ان کو دے دے اور اس طریقے پہ اپنی جان بچا لے. فرمایا کہ صدقہ کرنے والے کی جان اللہ کے عذاب سے بچ جاتی ہے. اور پانچویں چیز اور اس کی مثال یہ ہے, فرمایا وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا, اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. یہ پانچویں نصیحت ہے. اور اس کی مثال یوں بیان کی کہ مثل رجل طلبه العدو سراعا فی اثره حتى اتى حصنا حصینا فاحرز نفسه فیه. حصن حصین یہ مشہور ایک کتاب بھی ہے جس کے اندر دعائیں ہیں. امام محمد ابن الجزری ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے یہ کتاب لکھی اور وہ کتاب اس کا نام انہوں نے حصن حصین رکھا, اس حدیث سے اخذ کیا جو حدیث یہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دشمن سے بھاگ رہا ہے اور دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط محفوظ قلعے میں پناہ لے لیتا ہے. حصن حصین مضبوط قلعہ جس میں اس کی حفاظت ہو, اور اس قلعے میں داخل ہو کر اس نے فأحرز نفسہ اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیا. فرمایا وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ. اسی طرح بندہ شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جب وہ ذکر کرتا ہے. اللہ کا ذکر شروع کیا تو وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا. اور ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں